ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب. خطبہ جمعۃ المبارک, کیسٹ نمبر 244, بامقام جامعہ مسجد صفحہ اہل حدیث, سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی, مورخہ 4/5/2001. موضوع: علماء حق ہی اسلام کے پہرے دار ہیں. رابطے کے لیے شفیق الرحمان نمبر 5533679 راولپنڈی, موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. پہرے دار کا کام اس بستی کے رہنے والوں کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنا ہے. جہاں پہرے دار کا یہ فرض بنتا ہے, کہ بستی والوں کو وہ آنے والے خطرات سے باخبر رکھے, وہیں پر بستی والوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ پہرے دار کی پہلی چیخ پر خبردار ہو جائیں. وہ رات اس بستی والوں کی آخری رات ہوتی ہے کہ جس رات پہرے دار کی چیخ پر وہ قوم بیدار نہیں ہوتی. اس قوم کو اس کے دشمن صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں. یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. وہ حشر لسلیمان وجنودہ من الجن والانس, وہ حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر جنوں, انسانوں اور پرندوں سے جمع کیا گیا. حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ جب یہ لشکر چیونٹیوں کی وادی میں پہنچا. قالت نملۃ یا ایہا النمل, چیونٹیوں کی سردار, وہ پہرے دار اپنی قوم کو باخبر رکھنے والی, وہ کہنے لگی یا ایہا النمل, اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو اپنے قدموں تلے رونگ ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نہ نبی کو اس بات کا علم ہو کہ میرے قدموں تلے کون روندا جا رہا ہے، اور نہ اس کے لشکر کو اس بات کا علم ہو۔ چونٹی نے پہرے دار کا کردار ادا کیا، اپنی قوم کو باخبر رکھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا لشکر اس وادی میں داخل ہو چکا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس وادی میں موجود ہو اور سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو اپنے قدموں تلے رونگ ڈالے۔ اگر چونٹیاں اپنے اس پہرے دار کی بات کو نہ سنتی، اس کی بات پر کان نہ دھرتی، پھر کیا ہوتا؟ وہ چونٹیاں اس دن مر جاتی اور ان کا دن وہ آخری دن ہوتا۔ یہی حال اسلام کے پہرے داروں کا ہے۔ خطرات مختلف طرف سے آتے ہیں، کہیں شرک کا خطرہ ہے، کہیں بدعات کا خطرہ ہے، کہیں معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کا خطرہ ہے، کہیں صحابہ پر کفر کے الزام لگانے کا خطرہ ہے، کہیں علماء حق کو بدنام کرنے کا خطرہ ہے۔ علماء حق کا یہ منصب ہے کہ وہ اسلام کے پہرے دار ہیں، وہ وہی کردار ادا کریں جو احمد ابن حنبل نے ادا کیا تھا، وہ وہی کردار ادا کریں جو احمد بن نصر نے کیا تھا، وہ وہی کردار ادا کریں جو مالک ابن انس نے کیا تھا، وہ وہی کردار ادا کریں جو فضیل ابن عیاض نے کیا تھا، وہ وہی کردار ادا کریں جو امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، کا مثل رجل عطا قوما، میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے، عطا قومن، جو کسی قوم کے پاس آتا ہے، فقال یا قوم انی رأیت الجیش، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، میں ایک لشکر کو دیکھ چکا ہوں، دھوکا نہیں ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ وہی کردار ادا کرے جو چونٹی ادا کر رہی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنے دلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو اپنے قدموں تلے نہ رونگا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی لشکر کو دیکھتا ہے اور اپنی قوم کو آ کر کہتا ہے، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا، وانی انا النذیر العریان، اور لوگوں میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کوئی ابہام نہیں ہے، کھلا اور واضح، تم کو ڈرانے، اس لشکر سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حملہ کرنے والا ہوں۔ فن نجا ان نجا، اپنا بندوبست کر لو، کوچ کا اپنا بندوبست کر لو بچاؤ کا۔ فاتاہ طائفۃ من قومہ، ایک گروہ اس قوم میں سے اس ڈرانے والے کی بات سنتا ہے، فادلجوا فانطلقوا علی مہلہم فنجوا، وہ قوم اس ڈرانے والے کی بات سن کر اس بستی سے نکل جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے۔ فنجاؤ، یہ وہ گروہ ہے جو نجات پانے والا ہے۔ دشمن سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر سے چیونٹیوں کی صورت میں، بڑی ننی ننی مخلوق کی صورت میں پوری بنی آدم کو باہر نکالا۔ ان کو باہر نکالنے کے بعد ان سے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری بنی آدم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اگر اللہ تعالی چاہتا اسی پر ہمارا حساب و کتاب کر لیتا، اور یہ ظلم نہیں تھا۔ جب ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالی سے، ہماری روحوں نے یہ وعدہ کیا کہ تو ہمارا رب ہے، اور اگر اس دنیا میں آ کر کوئی شخص اللہ کو اپنا رب نہ مانتا اور اللہ اس جرم کے بدلے اس کو جہنم میں پھینک دیتا، اللہ ظالم نہیں تھا، کیونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں بھی کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے، مسلمان پیدا ہوتی ہے، اس کا باپ اپنی اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی پرورش فطرت پر ہوتی ہے، اسلام پر ہوتی ہے، یہ وہی اثر ہے۔ قالوا بلا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جوانی میں آ کر اس کے ماں باپ اس کو الٹا درس دیتے ہیں، توحید کی بجائے شرک کی طرف، سنت کی بجائے بدعت کی طرف اس کو لگا دیتے ہیں، یہ والدین کا قصور ہے۔ اللہ تعالی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا میں اس پر تم کو پکڑ لوں، بلکہ وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ کے نبی اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ بات نکلوا رہا ہے، اللہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، عرصہ گزر گیا اور تم اس عرصے میں اس رسول کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آخری رسول آئے۔ قد جاءکم رسولنا، وہ آخری رسول آ گیا ہے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ تبیان کے لیے آیا ہے، حق کی وضاحت کے لیے آیا ہے، اسلام کی تشریح اور توضیح کے لیے آیا ہے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، وہ اس لیے آیا ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی سمجھا دی کہ لوگوں، میں تمہیں اس لشکر سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پر یہ حکم نازل ہوا، یا ایها المدثر قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو، فانذر، اپنی قوم کو ڈرا۔ دوسرا حکم یہ نازل ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، اے اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا، فستا بما تؤمر، جس چیز کا تجھ کو حکم ہوا ہے اس کو بیان کر دے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا، بلغ ما انزل الیک من ربک، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی پہنچا اس کو جو میں نے تیری طرف نازل کیا، اور اگر تو نے اس کو نہ پہنچایا تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر مشرکین مکہ کو چادر ہلا کر اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ عرب کا ایک طریقہ تھا، قریش کے قبائل اکٹھے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان لوگوں سے یہی بات کہی، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جس کو تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری بات مانو گے؟ مکے والوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس لیے کہ صادق ہے، امین ہے، تیری زبان سے ہم نے ہمیشہ حق سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر مجھ کو صادق مانتے ہو تو میں تم سے یہ سچی بات کہتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اگر مجھ کو سچا مانتے ہو تو سچی بات کہہ دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہم جو آپ لوگوں کو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، کوئی مالی غرض نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، مال کا سوال نہیں، تنخواہ کی طلب نہیں، کیوں ڈراتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ پہرے دار ہیں اسلام کے جن کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، انی انا النذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے پاس ڈرانے کے لیے بھیجا گیا۔ علماء سو کا یہ طریقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری نظر و نیاز دو، کل قیامت کے دن ہم ان کو رب کے عذاب سے بچائیں گے۔ علماء سو کا یہ طریقہ ہے کہ نذرانے لوگوں سے وصول کرنے کے بعد اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، یہ کہہ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم پیر کو راضی کر لو، جس کا پیر راضی ہو گیا اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ اور یہ پیروں کے چکر، یہ جگلری، یہ جادوگری کل قیامت کے دن نہ چل سکے گی۔ کہا جائے گا بلاؤ ان کو جن کو تم نے ہمارا شریک بنا رکھا تھا، بلاؤ ان پیروں اور بزرگوں کو، ان احبار کو، ان روحبان کو جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ما نرا ما کم شفعاءکم، اللہ لوگوں سے کہے گا ما نرا ما کم، کیا ہو گیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے ہیں جن کے بارے میں تمہیں یہ یقین تھا کہ گیارہویں والا پیر ہم کو رب کے عذاب سے نجات دے گا، امام جعفر ہم کو اللہ کی جہنم سے بچائیں گے، عبد القادر جیلانی ہم کو اللہ کی پکڑ سے بچائے گا، محمد الرسول اللہ ہم کو رب کی پکڑ جھکڑ سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے۔ ما نرا ما کم شفاکم، کہاں ہے وہ سفارشی، کہاں ہے علی مشکل کشا، کہاں ہے بہاول حق، کہاں ہے خضر، کہاں ہے گیارہویں والا پیر، کہاں ہے تمہارا پاک پٹن کا بزرگ جس کے دروازے سے گزر کر تم یہ سمجھتے تھے کہ تم اس کے دروازے سے نہیں جنت کے دروازے سے گزر رہے ہیں، اور اس راستے میں مرنے والے افراد کے بارے میں جو مردود ہیں ان کو تم شہیدوں کا درجہ دے رہے ہیں، اور یہ ہماری قوم کی عادت ہے۔ یکم مئی کو ہم شکاگو کے مزدوروں کا دن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شگابو کے مزدوروں کی شہادت کا دن ہے، ان شہیدوں کو سرخ سلام، ان سوشلسٹوں کو کمیونسٹوں کو ہم شہید بنا دیتے ہیں اور دربار پر مرنے والے ان قبر پرستوں کو بھی ہم شہید بنا دیتے ہیں، ان بدعتیوں کو، ان قبر پرستوں کو، قبروں کی حفاظت کرنے والوں کو، مزاروں کو بچانے والوں کو، ہم ان کو بھی شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ بھارتی فوج سے لڑتے ہوئے اتنے البرق کے شہید ہو گئے اور اتنے دوسرے گروہ کے شہید. ما نرا معکم شفعاءکم، کہاں ہیں وہ سفارشی جن سے اللہ سوال کرے گا؟ ان کا ایک ہی جواب ہوگا، زلوا عنا، اللہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے. لمن الملک اليوم، ہم جو آپ کو شرک سے ڈراتے ہیں کہ بچ جاؤ، شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کا رب یہ کہتا ہے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ نو شرک کرتا یہ بھی جہنم میں جاتا، ابراہیم شرک کرتا یہ بھی جہنم میں جاتا، موسیٰ شرک کرتا یہ بھی جہنم میں جاتا، 18 برگزیدہ انبیاء، انہوں نے تم پیغمبر، اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کرتے میں ان کو بھی معاف نہ کرتا. ہم اور تم کس بات کی مولی؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے نبی تو کائنات میں اکیلا ہے، آدم نے غلطی کی تھی، اللہ نے اس غلطی کے بدلے میں جنتی لباس اتار کر آدم کو برہنا کر دیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم اپنی برہنگی کو جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر چھپا رہا تھا، جنتی لباس اتر گیا. نوح نے غلطی کی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، اے نوح تیرا بیٹا مر رہا ہے، مرنے دے، بے دین ہے، مشرک ہے، میرے ساتھ شرک کرنے والا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح اگر تو نے اپنے بیٹے کی سفارش کی، نبوت چھین کر تجھ کو جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے محمد الرسول اللہ، اللہ نے تیرے وہ گناہ بھی، وہ غلطیاں بھی معاف کر دی ہیں جو تجھ سے ہو گئی، اور اللہ نے تیری وہ کوتاہیاں بھی پہلے ہی معاف کر دی ہیں جو تو نے کرنی. یہ محمد الرسول اللہ کا درجہ. لیکن اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد الرسول اللہ اگر تو نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، میں تیرے عملوں کو بھی ضائع اور برباد کر کے رکھ دوں. اس شرک سے ہم آپ کو ڈراتے ہیں. ہمارا کیا نقصان ہے اگر آپ شرک کر کے جہنم میں چلے گئے؟ ہمارا چندہ بند ہو جائے گا. ہمارا کیا نقصان ہے کہ اگر آپ شرک کر کے جہنم میں چلے گئے، کیا رب کی جنت آباد نہ ہوگی؟ ہم آپ کی اور آپ کی برادری کی مخالفت کیوں مول لیتے ہیں؟ آپ کے ماتھے پر بھی تیوری آتی ہے جب آپ اپنے عقائد کے خلاف اس منبر سے آواز بلند ہوتے ہوئے سنتے ہیں. آپ کے دل پر میل آتی ہے، آپ کے دل میں غصہ اٹھتا ہے، آپ تیوری چڑھاتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں. کس پر؟ ہم پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو شرک سے بچا کر توحید کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کو بدعت سے بچا کر سنت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں. یہی غلطی ہے ہماری، یہی قصور ہے ہمارا، ہم ویسی تقریر کیوں نہیں کرتے کہ بریلوی بھی راضی، دیوبندی بھی راضی، اہل حدیث بھی راضی، داڑھی مونا بھی راضی، بے نماز بھی راضی، روزہ نہ رکھنے والا بھی راضی، زکات نہ دینے والا بھی راضی، سب جنتی. یہ چپتی چپتی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے عقائد کی اصلاح کے لیے ہم اختلافی مسائل کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جائے، آپ ناراض ہو جائیں، آپ کی برادری ناراض ہو جائے، محلے والے ناراض ہو جائیں، شہر والے ناراض ہو جائیں، حکومت ناراض ہو جائے، پولیس ناراض ہو جائے، فوج ناراض ہو جائے، ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے. انا النذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں، اس ہلاکت سے، اس جہنم کے عذاب سے، رب کی پکڑ سے، رب کی سختیوں سے، قبر کی تاریکیوں سے، اللہ کی جہنم کے بھڑکنے سے، ان سارے عذاب سے آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ بچ جاؤ، بچ جاؤ، اس کام سے رک جاؤ جس کام کے کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے سرور کائنات کی بیٹی، اے امام الانبیاء کی بیٹی، اے انبیاء کے امام کی بیٹی، اے ساری کائنات کے رسول کی بیٹی، یا فاطمہ بنت محمد، سلی ما شئت من مالی، تیرا دل چاہتا ہے، تو میرے مال سے لینا چاہتی ہے، میں تجھ کو دینے کے لیے تیار، تو مانگ. اے محمد کی پھوپھی صفیہ، تو بھی مانگ، تیرا بھی دل چاہتا ہے، میرے پاس مال آتا ہے، میں پھر بے دریغ لوگوں میں خرچ کرتا ہوں، مسجد نبوی میں مال غنیمت کا مال جمع ہے، اللہ کے نبی تقسیم کر رہے ہیں. تیسرا دن گزر گیا ہے، تیسرے دن مال ختم کر کے اللہ کے نبی اپنے دامن کو جھاڑ کر اٹھتے ہیں کہ محمد اپنے گھر کچھ لے کر نہیں جا رہا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھی مانگ لے، تجھ کو بھی دے دوں گا، لیکن یاد رکھ، اعملی اعملی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، عمل کرنا، ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر کل قیامت کے دن رب نے تجھ کو پکڑ لیا، رب کی پکڑ سے محمد نہیں بچا سکے گا. آپ کا پیر آپ کو بچا کر جنت میں لے جائے، یہ آپ کے پیر کی جرت اور طاقت ہے. آپ کا پیر آپ کو رب کے عذاب سے بچائے، یہ اس کی قدر و منزلت ہے. اور قیامت کے دن یہ حسرت بھرے الفاظ ہی ادا کیے جائیں گے، اللہ وہ ہم کو تو نظر نہیں آتے، ہمارا یہ دل چاہتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتے، تو ہم کو دکھلا، اور صرف دکھلا نہیں، ہمارے سامنے پیش کر، نجل ہما تحت اقدامنا، اللہ یہ ٹھوکر ہماری ہوگی اور چہرہ پیر کا ہوگا، اس کو اپنے قدموں تلے روندیں گے تاکہ ان کو اپنی ذلت کا احساس ہو. لیکونا من الاسفلین، دنیا میں بڑی بھڑکے لگاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج قیامت کے دن کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اس وقت حسرت بھرے انداز میں اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار رب کے سامنے کریں گے، اس سے بہتر یہ ہے آج رب کی توحید کو مان لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا. وآخر دعوانا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نے اپنی والدہ کے لیے جو 3 سال سے بیمار ہے اس کی شفا یابی کی درخواست کی ہے، اور اسی طریقے سے چودھری اسلم صاحب نے اپنے انکل کے لیے جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی اسلامیہ کی تبلیغی فنڈ کے لیے، اس لیے آپ کو ویسے بھی یاد دلا دیتا ہوں کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ میں جامع مسجد روڈ پر پڑھاؤں گا، اس جمعے بھی اور آج اس جمعے بھی آپ تبلیغی فنڈ دینا نہ بھولیے گا۔ اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ خانپور سے، خانپور روڈ پر ایک مسجد بنی ہے، وہاں سے بھی کچھ ساتھی آئے ہیں، مسجد کویت کا ادارہ بنا رہا ہے لیکن ان کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ اپنے صحن میں مٹی وغیرہ ڈال کر بھرائی کر سکیں، ان کی بھی امداد کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک بدکار اور گنہگار لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، اور اگر ہے تو کس لیے، نیز کیا یہ ثواب کا کام ہے کہ یا کہ ہم گناہ کر بیٹھے۔ اگر ایک لڑکی توبہ کر گئی ہے اپنے گناہوں سے، اپنی بدکاریوں سے، تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر وہ اسی بدکاری پر ہے تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نماز قصر کتنی مسافت پر پڑھی جا سکتی ہے؟ 10 یا 11 میل۔ اس نماز کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا ضروری ہے؟ اگر سفر اتنا ہو تو درمیان میں بھی شہر سے نکلتے ہی نماز قصر ادا کی جا سکتی ہے۔ کتنے دنوں کا قیام ہو ہم نماز قصر پڑھ سکتے ہیں؟ 3 دن کا۔ احناف کے ہاں 15 دن ہے اور شوافے کے ہاں 3 دن، اور آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک احادیث سے جو بات ثابت ہے جس کے دلائل قوی ہیں وہ 3 دن ہیں۔ یہ خارجی کون تھے جن کو حضرت علی نے قتل کیا تھا؟ ان کا کچھ پس منظر بتلا دیں۔ 2 جمعے پہلے وہ کیسٹ لے کر سن لیں، اس میں اس کا پس منظر موجود ہے۔ امام صاحبان کو جو رقم بطور خدمت دی جاتی ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیا یہ قرآن بیچنے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ کیونکہ کسی نبی نے رقم کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ پیغام پہنچانے کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑا، بلکہ مختلف انبیاء نے مختلف پیشے اپنائے ہوئے تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑی کا کام کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ تبلیغ کے بدلے میں کسی سے رقم مانگنی جائز نہیں، ان اجریا الا علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اجر طلب کرنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک احناف جن حدیث پر عمل کرتے ہیں ان میں زیادہ ضعیف موضوع منکر ہیں، اور آپ کے پاس ایسا کیا پیمانہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں جبکہ آپ کی کتاب میں زیادہ تر امام ابن تیمیہ، امام زہبی کی رائے کے مطابق مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، مثلا غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق۔ اگر آپ غیر مقلد نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیالکوٹ کے اہل حدیث، راولپنڈی کے اہل حدیث، پشاور کے اہل حدیث کی رائے میں اختلاف نہیں بلکہ ایک ہی طرح کی رائے ملتی ہے، حالانکہ اتنے دور بسنے والوں کی رائے ایک نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، محدثین نے یہ پیمانے بنا کر اپنی کتابوں میں نقل کر دیے ہیں۔ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے، حدیث ضعیف کون سی ہوتی ہے، اور موضوع حدیث کس کو کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام اصول اور ضوابط طے ہیں، اور یہ کسی کے ہاں اختلافی نہیں، سب ہی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ ہماری کتابوں میں امام ابن تیمیہ، امام زہبی وغیرہ کی رائے ہوتی ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کی، یہ نہیں کہ امام ابن تیمیہ نے کی۔ ہم سورت فاتحہ امام کے پیچھے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، وہ نماز نماز نہیں جس نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ہم آمین بلند آواز سے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ امام زہبی نے یہ بات کہی ہے، یہ غلط فہمی ہے کسی کو۔ اور غائبانہ نماز جنازے کے بارے میں، یہ سارے سیاسی غائبانہ نماز جنازے جو ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے کریں چاہے تمہارے کریں، یہ نہیں کہ ہمارے اگر غلطی کرتے ہیں تو ہم اس پر مٹی ڈال کر کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے صحیح کر رہے ہیں، جو غلطی ہماروں کی ہوگی وہ بھی بتلائیں گے اور جو غلطی تمہاروں کی ہوگی وہ بھی بتلائیں گے۔ غائبانہ نماز جنازہ اور خاص کر جو یہ شہیدوں کا چلتا ہے، یہ سب مال اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے۔ ایک تو شہید اپنی جان سے گیا، باپ کا سہارا چھینا، ماں کی محبت گئی، اور دوسرا اس کے گھر جا کر اس کو کہتے ہیں، شہید نے وصیت کی تھی کہ جب میری موت کی خبر لے کر آنے والے آئیں تو ان کو دودھ پیش کرنا، مٹھائیاں پیش کرنا، اور پھر یہ بھی وصیت لکھوا لی جاتی ہے کہ جو غریب باپ کا بیٹا، امیر کا کوئی نہیں مرتا مقبوضہ کشمیر میں، غریب کا بیٹا مرتا ہے، غریب کا بیٹا جب مر جائے اس سے یہ بھی لکھوا لیتے ہیں کہ جو دو چار کنال اس کی وراثت میں، اس کے حصے میں آتی ہے، باپ کو کہتے ہیں وہ بھی ہم کو دے دیں، گھر سے سفایا ہی کر کے جائیں۔ یہ سب سیاسی طریقے ہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ احناف میں ویسے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ان کے امام کے نزدیک جائز نہیں، لیکن چونکہ مال ملتا ہے اس طریقے سے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پر غائبانہ جنازہ ہے، آج فلاں جگہ پر۔ کیا آدمی کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، حج بدل کر سکتا ہے اگر اس نے اپنا حج ادا کیا، کیونکہ مالک کے نزدیک حج بدل والی حدیث صحیح نہیں، کیونکہ وہ حج کو بدنی ذمہ داری کہتے ہیں، اور ساتھ یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق تین چیزوں کا ثواب مردے کو ملتا ہے: دعا، صدقہ جاریہ اور علم۔ حدیث واضح موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی طرف سے حج بدل ادا کرنے کے لیے کچھ الفاظ ادا کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دی۔ حدیث کی موجودگی میں نہ امام مالک کی رائے تسلیم کی جا سکتی ہے اور نہ کسی اور کی۔ ولی کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، وہ شادی زنا ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کسی بوڑھے، کسی شرابی یا کسی ایسے آدمی سے کر دی جائے تو کیا وہ زبردستی کی شادی شرعی حیثیت رکھتی ہے یا وہ بھی بدکاری ہے؟ ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسے حالات وہ پہلے والا راستہ اختیار کرتی ہے تو زنا کا اس کی مرتکب ہوتی ہے، اور اگر دوسری صورت میں ہے تو شرعی حکم کیا؟ شرعی حکم یہی ہے کہ شادی ولی اور لڑکی کی رضامندی سے ہوتی۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ لڑکی کی زبردستی شادی کسی سے کر دی جائے اور لڑکی اس کو پسند نہ کرتی ہو، اسلام میں یہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی لڑکی اپنے باپ کی عزت کو اچھالتے ہوئے گھر سے نکل کر کسی سے شادی کر لے۔ شادی تب ہی ہوگی جب لڑکی بھی راضی ہو اور اس کا ولی، باپ، بھائی یا چچا وہ راضی ہو۔ گزارش ہے کہ ایک میرے ابو بریلوی مسجد کے منتظم اعلیٰ ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ حضرت عثمان کے جواب پر کہ میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں نے پوچھا ہی نہیں کہ ہماری نجات کیسے ہوگی، حضرت ابو بکر نے کہا، کیا جواب دیا کہ نجات کیسے ہوگی؟ یہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا اور چچا نے اس کلمے کا انکار کر دیا، وہ کلمہ نجات کا سبب ہے۔ امت کے 73 گروہوں میں سے 72 گمراہ ہیں، تو کیا 72 کے 72 ابدی جہنمی ہیں یا وہ سزا کے بعد نکال لیے جائیں گے؟ 72 گروہ کے عقائد غیر اسلامی ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتلاؤں گا کہ وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، ایک شرک شرک اکبر ہے اور ایک شرک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا، ایک کفر کفر اصغر ہے اور ایک کفر کفر اکبر ہے۔ کفر اکبر ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ 72 گروہ ایسے ہوں گے جن کے عقائد کفریاں ہوں گے۔ چیچنیا کے جہاد کو آپ صحیح مانتے ہیں اور کشمیری جہاد کو نہیں، بلکہ چیچنیا والوں کو بھی پیچھے بھی امریکہ کی ایجنسیاں ہیں۔ شیخ صالح ابن عثیمین کے شاگرد چیچنیا میں لڑ رہے ہیں اور جہاد کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر جہاد کی کمان مواحد کے ہاتھ میں ہو اور سارے لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے آ کر لڑیں، اس کو امیر تسلیم کریں کہ آزادی کے بعد پھر اس کی بات مانی جائے اور کتاب و سنت کا نفاذ ہو، ایسے جہاد کو اسلامی کہا جا سکتا ہے؟ کشمیر پر یہ فٹ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں، یہ کوئی کوئز پروگرام نہیں ہوتا کہ انسان جو دل میں آتا ہے وہ سوال لکھ کر آ جائے۔ مکے کا پہلا نام کیا تھا؟ اقرا تمیمے کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ حجر اسود لگاتے ہوئے آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ یہ کوئی انعامی مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، آپ وہ سوال لکھ کر لایا کریں کہ جس کی آپ کو اسلام کے لیے ضرورت ہے، وہ سوالات جن کی آپ کو اسلام کے لیے ضرورت نہیں، انعامی مقابلے میں حصہ لینا ہوتا ہے، کتابیں بہت سی مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں، وہاں سے پڑھ لیا کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔